الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی ساتویں روح میں نیک صحبت میں اور نیک مجلس میں بیٹھنے کی اہمیت، عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک صحبت میں بڑا اثر رکھا ہے. جس کے پاس بیٹھے چاہے وہ بیان کرے یا نہ کرے، چاہے وہ بالکل خاموش ہی رہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس بیٹھنے سے بیٹھنے والے کے اندر اچھا اثر پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح نیک مجلس میں نیک ہونے کا اثر ہے، اسی طرح بری صحبت میں برا ہونے کا اثر ہے. اس لیے نیک صحبت کے ساتھ ساتھ بری صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے. اگر کوئی بری صحبت سے نہیں بچے گا اور بری صحبت میں بیٹھتا رہے گا تو اس کا بھی اثر آ کر رہے گا. لہذا نیک صحبت ایسی ہے جیسے دوا، کہ بیماری کے علاج کے لیے دوا پینا ضروری ہے, اور بری صحبت ایسی جیسے پرہیز. دوا اس وقت اپنا اثر کرے گی جب پرہیز بھی کرے گا. اگر دوا کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرے گا تو فائدہ ہونا مشکل ہے. بیماری کے علاج کے لیے اور بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک, دوا کا اہتمام کرے, نیز بری چیزوں سے پرہیز بھی کرے, نقصان دہ چیزوں سے پرہیز بھی کرے. جو شخص ان دونوں باتوں کا اہتمام کرتا ہے عام طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے. اسی طرح روحانی طور پر صحت یاب ہونے کے لیے بھی نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے اور بری صحبت سے بچنا ضروری ہے. بہرحال دین اور احکام دین جن پر بہرحال عمل کرنا ضروری ہے, جن پر عمل کرنا ضروری ہے, تو عمل کرنے کے لیے نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. جو آدمی نیک صحبت میں رہے گا آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی عمل آتا چلا جائے گا, اس کا ظاہر بھی سدھر جائے گا, اس کا باطن بھی سنور جائے گا, اور اس کو انشاءاللہ تعالی اخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کی دولت اور صحیح اور سچا تعلق نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کا صحیح اور سچا تعلق یہ مقصود اور مطلوب ہے, یہ کتابوں سے نہیں آ سکتا. یہ تو اس نیک صحبت سے نصیب ہوتا ہے. جن کو بھی یہ تعلق ماللہ نصیب ہوا ہے نیک صحبت سے نصیب ہوا ہے. اس نیک صحبت کے سلسلے میں اصل تو یہی ہے, اصل چیز تو یہی ہے کہ کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی خدمت و صحبت میں آدمی رہے. لیکن اگر کسی کو فی الحال کوئی ایسی نیک صحبت میسر نہیں ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روح میں اس کا بدل بھی تحریر فرمایا ہے, جیسا کہ ابھی انشاءاللہ تعالی جب میں پڑھوں گا تو آپ کے سامنے اس کا ذکر آئے گا. اس کا ایک بدل بھی ہے کہ جس کو بہراس کسی کی نیک صحبت حاصل نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے. تو اس کے لیے چند کام کرے, اس کے لیے چند کام کرے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو بزرگ اور اللہ والا متبع سنت متبع شریعت ہے اور وہ کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں, تو اسے خط و کتابت کا رابطہ رکھے. حسب ضرورت اس سے تحریری رابطہ مضبوط اور قوی رکھے. اور برابر اپنا حال ان کو بتاتا رہے اور جو کچھ وہ ہدایات دیں اس پر عمل کرتا رہے اور عمل کر کے اس کی اطلاع دیتا رہے. خط و کتابت کا رابطہ بھی کریں اور خط و کتابت کے نتیجے میں جو کچھ شیخ کی طرف سے بزرگ کی طرف سے ہدایت ملے اس پر عمل بھی کرے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اطلاع بھی کرے. جس بزرگ مزدور صاحب رحمۃ اللہ نے چار الفاظ میں بیان فرمایا ہے. نمبر ایک اعتقاد، نمبر دو انقیاد، نمبر تین اطلاع، نمبر چار اتباع. اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے حق میں اس متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کو سب سے بہتر سمجھے کہ میری اصلاح کے لیے اور میری رہنمائی اور راہبری کے لیے میرے حق میں اس سے بہتر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، چاہے واقعے میں اس سے بہتر موجود ہوں، لیکن یہ شخص اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میرے حق میں اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے اور اس میں راضی ہے کہ تاکہ یکسوئی سے ان سے جڑا رہے اور ان سے رابطے میں رہے اور کہیں اور اس کی نظر نہ جائے. کیوں کبھی ایک بزرگ کے پاس جانا اور اسے تعلق رکھنا، کبھی دوسرے کے پاس جانا اور اسے تعلق رکھنا، کبھی تیسرے کے پاس جانا اور اسے تعلق رکھنا، اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی اور انسان کو باطنی نفع نہیں ہو سکتا. یہ پہلے نمبر تو یہ کہ اپنے دل میں اس کو اپنے حق میں سب سے بہتر سمجھے. اور انقیاد کے معنی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جو کچھ وہ کہیں، جو کچھ وہ ہدایت دیں، جو کچھ وہ مشورہ دیں، پھر اس کے اوپر چوں چرا نہ کرے، عمل کرے، فرما برداری کرے، اگر کوئی اس میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس سے بھی ان کو آگاہ کرے. یہ نہیں کہ تعلق تو ہے کسی اللہ والے سے، خط و کتابت بھی کرتا ہے لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، تو بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، چاہے قریب بیٹھے یا دور سے خط و کتابت کرے، دونوں میں تابے داری کرنا بھی ضروری ہے. اگرچہ نیک صحبت کا اثر تو خود بخود بھی ہوگا، لیکن یہ تو نیک صحبت کا اپنا اثر ہے، لیکن صحبت میں آنے والا، صحبت میں بیٹھنے والے کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ان کی تابع داری کرے، فرما برداری کرے، ان کی باتیں مانے، اپنی باتیں چھوڑے. جو شخص ایسا کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی دور ہو، اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے ایک نیک صحبت کا اثر ہوگا اور اس کی اصلاح ہوگی اور اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور تیسری بات ارشاد فرمائیں اطلاع، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. یوں اللہ پاک کبھی کبھی ان کو کسی کوئی حالت منکشف فرما دیں یا کسی کا کوئی حال ان کے اوپر ظاہر فرما دے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیر و مرشد کو تو سب خبر ہے، لہذا وہ خود ہی فرما دیں گے. اس خیال میں نہ رہے، اس گمان میں نہ رہے، بلکہ اپنی ہر حالت چاہے اچھی ہو یا بری بتائے. کوئی اچھی حالت ہو تو وہ بھی ضرور بتائے, جیسے کوئی بری حالت ہو تو اس کو بھی بتلائے. بعض لوگ اپنے اچھے حالات تو بتلاتے ہیں اپنے مرشد کو, لیکن اپنی بری عادتیں, برے اخلاق, برے اعمال چھپاتے ہیں. کہتے ہیں اگر بتائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں, ہمارے مرشد جو ہیں وہ خفا ہو جائیں کہ کمبخت تو ایسا کرتا ہے, تو بڑا نالائق اور گدھا ہے. تو یاد رکھو جو متبع سنت متبع شہید بزرگ ہوتا ہے وہ بڑا شفیق و مہربان ہوتا ہے, اور اس کی مثال طبیب حاذق کسی ہوتی ہے کہ جیسے طبیب حاذق بیمار کی بیماری کا دشمن ہوتا ہے, بیمار پر شفیق و مہربان ہوتا ہے, اسی طرح وہ بھی اس کی جو باطنی خرابیاں ہیں یا ظاہر و باطن میں جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں وہ ان سے بچنے کی تاکید کریں گے, اس سے ہرگز بدگمان اور اپنے دل میں اس کو برا نہیں سمجھیں گے, بچنے کے لیے وہ اخلاص کے ساتھ ترکیب و تدبیر بتلائیں گے. اس لیے حالت اچھی ہو یا بری, بس اس سے اپنے اس بزرگ کو جس سے تعلق قائم کیا ہے خبر باخبر کرے. باخبر کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں سے وہ جواب آئے گا, جواب آئے گا تو بس پھر جو جواب آئے پھر اس کے اوپر بھی عمل کرے. اگر کسی چیز سے منع کر دے تو اس سے باز آ جائے, کسی کی باتیں کرنے کے لیے مشورہ دے دیں تو اس کے اوپر بجا لائے, اور بچنے میں اور عمل کرنے میں بھی اگر کسی کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا ہو یا کوئی اشکال پیدا ہو یا کوئی دشواری پیش آئے تو پھر بتائے. بس جیسے جسمانی امراض کا علاج اور اس کا طریقہ ہے, بالکل اسی طرح روحانی امراض اور اس کا طریقہ ہے. زیادہ اطلاع بھی دے, اور اطلاع کے بعد چوتھا لفظ حضرت نے فرمایا اتباع, جو کچھ وہ ہدایت ہے اس کی پیروی کرے. تو اس طرح سے جو چلتا ہے تو بس آن کی آن میں اس کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو روحانی فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے, اور نیک مجلس اور صحبت کا حقیقی نفع اس کو حاصل ہونے لگتا ہے, اور دیکھتے دیکھتے ظاہر بھی سمر جاتا ہے, باطن بھی چمک جاتا ہے, تعلق ماللہ کی دولت اس کو نصیب ہو جاتی ہے جو بزرگوں کی خدمت میں سے حاصل کی جاتی ہے. اور اب تو اللہ پاک نے دور ہونے کی صورت میں رابطے کی اور بھی مختلف صورتیں پیدا فرما دی ہیں, جو پہلے زمانے میں کم تھیں یا نہیں تھیں اب بہت ہیں. کہ خطوں کی دعوت کے علاوہ ٹیلی فون پر بھی رابطہ ہو سکتا ہے, اور ٹیلی فون سے بڑھ کر موبائل کا رابطہ ہو سکتا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے. یہ جدید رابطے کی صورتیں, یہ بھی دور بیٹھے بیٹھے آدمی رابطہ کر سکتا ہے, رابطہ کر کے استفادہ کر سکتا ہے. اور یہ رابطے ایسے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی شخص ہو اس کا رابطہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو دنیا مٹھی میں ہے. اس لیے اگر خط و کتابت مشکل ہو تو قریب رہتے ہوئے بھی اور دور ہوتے ہوئے بھی, اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی, دوسرے شہر میں ہوتے ہوئے بھی, اور دوسرے ملک میں ہوتے ہوئے بھی, ان ذرائع کے ذریعے آدمی اللہ والے سے رابطہ قائم کر سکتا ہے, اور اس طرح ان کی نیک صحبت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور بالفرض کسی کو یہ بھی رابطہ نصیب نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حضرت نے یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر ایک, جو بزرگان دین گزر گئے ہیں ان کی صوالحات کا مطالعہ کریں, کیونکہ اکثر بزرگوں کے سوال حیات مرتب اور چھپی ہوئی ہیں, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوانح کا نام ہے تذکرۃ الرشید، حضرت مولانا محمد قاسمی نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح جس کا نام ہے سوانح قاسمی اشرف السوانح، جو حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہے، چار جلدوں میں ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب سوانح ہیں یہ، بالخصوص اس کی چوتھی جلد، وہ ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے تیر بہادر ہے، حضرت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ، اس کا تو کم از کم ہم سب کو مطالعہ کر ہی لینا چاہیے اور اپنے مطالعے میں اس کو رکھنا چاہیے، اور ایک نہیں بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر البلاغ نمبر، مفتی اعظم نمبر جس کو کہتے ہیں، مفتی اعظم نمبر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں حضرت کے بہت سارے زندگی کے پہلو آ گئے، اور بہت ضخیم اور موٹی کتاب ہے، اس کا مطالعہ بہت نافع اور مفید ہے۔ حضرت کی مجالس بھی شائع ہو گئی ہیں، مجالس سے مفتی اعظم کے نام سے، نہایت ہی آسان اور بہت ہی مؤثر اور نہایت مفید۔ تو ان بزرگوں کی سوانحات، یہ ہر آدمی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق خرید لے، اور خرید کر کے پھر ان کا مطالعہ اپنا کرتا رہے، دور ہونے کے باوجود بھی اس کو ان کی سوانحات اور ان کی مجالس کا مطالعہ ایسا ہی ہے جیسے ان کی صحبت میں بیٹھنا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے حالات میں بھی اثر رکھا ہے، بھائی ان کے پاس جب بیٹھے تب بھی تو انہیں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے حالات کی وجہ سے تو اثر ہوگا، وہی ان کے حوال کتاب کے اندر لکھے ہوئے، تو جو اثر ان کے پاس بیٹھنے کی صورت میں وہی اثر ان کے لکھے ہوئے حالات کے اندر بھی۔ اس لیے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور کرنا ہی چاہیے، اہل علم کو خاص طور سے مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے علمی فائدہ ہی بہت ہوتا ہے، عملی فائدہ ہی بہت ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی حکم میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مواعظ بھی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اندر بڑی تاثیر رکھی، اور چونکہ اپنی اصلاح مقصود ہے، جس کے لیے کوئی وقت کی حد بندی نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ مطالعہ کرنا ہے، یا ایک مہینے مطالعہ کرنا ہے، یا دو مہینے مطالعہ کرنا ہے، ایک دو سال مطالعہ کرنا ہے، نہیں، نیک صحبت تو جس طرح مرتے دم تک درکار ہے، ان حضرات کے سوانح، ان کے مواعظ، ان کے ملفوظات، ان کے حالات بھی ساری زندگی مطالعے میں رہنا چاہیے۔ تو مطالعے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزانہ ایک واعظ کا مطالعہ کریں، نہیں بس تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں، ہر ایک کی اپنی اپنی فرصت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مشغولیت ہے، اپنے اپنے حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرتا رہے۔ بعض بزرگوں نے تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے منفوظات و مواعظ کے سلسلے میں یہ گر بتلایا کہ جہاں اپنا مطالعہ کرنے کی جگہ ہے، وہاں کوئی نہ کوئی واعظ یا منفوظات رکھ لیں، اور اپنے اسباق کا مطالعہ کرنے سے پہلے یا بعد میں ملفوظات و مواعظ میں سے ایک صفحہ یا دو صفحے مطالعہ کر لیا کریں۔ اب یہ بالکل تھوڑا سا مطالعہ ہے، یہ ایک صفحے میں کیا دیر لگتی ہے، پانچ منٹ بھی مشکل سے لگیں گے، دو صفحہ پڑھنے میں مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے، چاہے مواعظ ہو، چاہے ملفوظات ہو، یا سوانح ہو، کہتے ہیں ایک یا دو سفر سے زیادہ نہیں کرے مطالعہ۔ ہاں کسی دن چھٹی ہو، دل چاہ جائے تو کوئی حرج نہیں زیادہ کرنے میں بھی، لیکن ذہن میں ہی رکھیں کہ مجھے بس ایک دو سفر کا مطالعہ کرنا ہے بس، اور کبھی ایک دو سفر کی بھی فرصت نہ ہو تو آدھا سفر کر لیں، لیکن کریں روزانہ، بس یہ ضروری ہے، قطرہ قطرہ دریا شبت کریں روزانہ، کسی دن بھی ناغہ نہ کریں، تو یہ ایسا گر ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بہت سے مواعظ اور ملفوظات مطالعے میں آ جائیں گے، اور وہ نیک صحبت کے قائم مقام ہے، اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اخلاق سدھر جائیں گے، اعمال سمر جائیں گے، دین کی فہم پیدا ہوگی، علم نافع آئے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی کہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں جو نیک صحبت سے حاصل ہوتے ہیں، کتابوں سے حاصل نہیں ہوتے. تو یہ گر بھی یاد رکھنے کا ہے بھائی، کہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں زندگی بھر ہمیں مطالعہ کرنا ہے. اور اسی طرح نیک صحبت کا دوسرا بدل حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بزرگوں کی حکایات پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، یعنی وہ کتابیں جن میں بزرگان دین کی حکایتیں لکھی ہوئی ہیں، اور بزرگان دین کی حکایت کی کتابیں بھی الحمدللہ چھپی ہوئی ہیں اور ملتی ہیں، ان بزرگوں کی حکایت ملتی ہیں جو متقدمین کہلاتے ہیں، جیسا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ متقدمین کہلاتے ہیں. ان کی حکایات پر مشتمل کتاب کا نام نزہۃ البساتین ہے، اور اس سے اوپر جانا چاہو تو پھر صحابہ اور تابعین کی حکایات و واقعات، حکایت صحابہ مشہور و معروف کتاب ہے، فضائل صدقات مشہور و معروف کتاب ہے، ان کے اندر بھی یہ تاثیر ہے، ان کے اندر بھی یہ اثر ہے. اور ایسی جو متاخرین اکابر ہیں رحمہ اللہ، ان کے حکایات بھی موجود ہیں، جو حکایات اولیاء ایک کتاب کا نام ہے، اتنی موٹی کتاب ہے حکایات اولیاء، اس میں اکابر علماء دیوبند کی حکایتیں ہیں، اور عجیب عجیب حکایتیں ہیں. اس کا پرانا نام ہے ارواح ثلاثہ، پرانا نام ہے ارواح ثلاثہ، اب اس نام کو بدل کر یہ نام رکھا حکایت اولیاء، اس کا نام رکھ دیا گیا. اس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتیں، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتیں ہیں، اور دوسرے کابر کی حکایتیں، ان میں بڑا اثر ہے. پھر ان کے نیچے اور جو ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں ان کی حکایتیں ہیں، اس کا نام ہے حکایات اسلاف، حکایات الاسلاف، اسلاف کی حکایتیں، اس میں ان کے خلفاء یا خلفاء کے خلفاء جو اکابر گزرے ہیں ان کی واقعات اور ان کی حکایات جمع ہیں. اور یہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو خود بھی پڑھو تو اثر ہوتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سناؤ تو ان کے اوپر بھی اثر ہوگا. تو اگر کسی کو براہ راست کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھے، اور جس طرح میں نے عرض کیا اس طرح تھوڑا تھوڑا روزانہ مطالعہ کیا کرے، اور بری صحبتوں سے پرہیز کیا کرے. تو چاہے اس کو براہ راست کسی بزرگ کی صحبت نصیب نہ ہو، تب بھی وہ صحبت میں ہے، تب بھی وہ نیک مجلس میں ہے، اور جو نیک مجلس کا اثر ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہوگا. بس اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اس کی طلب پیدا ہو جائے، اور ہمارے دل میں اس کی اہمیت اور ضرورت بیٹھ جائے کہ نیک صحبت میں بیٹھنا کس قدر ضروری ہے. کس قدر نافع ہے. اس سے بڑھ کے سے نفع کیا ہوگا کہ یہ دین کے عمل میں آنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور سب جانتے ہیں کہ دین کا مقصد عمل کرنا ہے, علم کا مقصد عمل کرنا ہے. جب علم کا مقصد عمل کرنا ہے تو بس عمل کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے بتایا گیا ہے. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ آخرت میں معلومات پر بخشش نہیں ہوگی, معمولات پر بخشش ہوگی. سبحان اللہ, ایک معلومات ایک معمولات, کتنا فرق ہے. ہیں وہی الفاظ دونوں ہیں, معلومات سے بخشش نہیں ہوگی, معمولات سے بخشش ہوگی. جس کے عمل میں دین ہوگا اس کی بخشش ہوگی, اور جس کا عمل نہ ہو خالی علم ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. کیونکہ بخشش کے لیے عمل ضروری ہے, محض جاننا کافی نہیں. تو آج کل معلومات تو بہت ہیں لوگوں کو, معلومات تو بہت ہیں لیکن باعمل بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ علم حاصل کرنے کے تو ذرائع بہت ہیں, اور اختیار کیے ہوئے تو اختیار کرنے کی وجہ سے علم بھی خوب آ رہا ہے, معلومات بھی خوب ہو رہی ہیں. لیکن نیک صحبت میں بیٹھنا اور بیٹھ کر کے اس علم کو اپنے عمل میں لانے کا اہتمام بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. اس لیے بس معلوماتی معلومات تو ہیں لیکن عمل میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں, عمل میں پیچھے ہیں بالکل. اس لیے اپنے کو صاحب معمولات بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صاحب معمول آدمی بنتا ہے کسی صاحب معمول کی خدمت و صحبت میں رہنے سے. اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے آدمی کو عمل کی توفیق ہوتی ہے, تو وہ خود باعمل ہے. اس لیے جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر بھی عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ باعمل بننے لگتا ہے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں نیک لوگوں کے پاس اس نیت سے بیٹھنا چاہیے تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور اچھی عادات اور اخلاق سیکھیں. حضرت نے اس کی غرض بتلا دی کہ کسی نیک آدمی کے پاس جائیں تو کس نیت سے جائیں, تو اس نیت سے جائیں کہ اس سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے اور ان سے اچھی اچھی عادتیں سیکھیں گے اور اچھے اچھے اخلاق سیکھیں گے. جب اس نیت سے آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو ایسے ہی انشاءاللہ تعالی اثر ہوگا, کیونکہ نیک صحبت کے ساتھ ساتھ نیت کا بڑا دخل ہے. جس نیت سے جائے گا ویسے ہی اثر ہوگا. اگر اس نیت سے جائے گا جو حضرت نے بیان فرمائی تو وہی اثر انشاءاللہ تعالی ہوگا, ورنہ اگر کسی اور نیت سے جائے گا, جیسا کہ بعض لوگوں کے اندر مختلف نیتیں ہوتی ہیں بزرگوں کے پاس جانے کی اور بیٹھنے کی, بعض لوگ تو بزرگوں سے تعلق اس نیت سے رکھتے ہیں کہ جب کوئی آڑا وقت آئے گا تو حضرت سے دعا کرا لیں گے, مستجاب الدعوات ہیں, ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اپنا کوئی مسئلہ اٹک گیا, کوئی پریشانی آ گئی تو جا کر حضرت سے دعا کرا لیں گے. اب اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے گی کوئی پریشانی آئے گی تو دعا کرائیں گے, بس یہ ان کی تو نیت ہے, تو یہی مقصد حاصل ہوگا بس. پھر وہاں جا کر بیٹھنے سے اصلاح نہیں ہوگی, اعمال درست نہیں ہوں گے, اخلاق نہیں سمجھیں گے, دین عمل میں نہیں آئے گا. کیوں, وہ اس نیت سے آیا ہی نہیں. جب نہیں آیا تو یہ اثر بھی نہیں ہوگا. تھوڑا بہت ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ضرور ہوگا, لیکن چونکہ ہماری چاہت یہ نہیں ہے, ہماری نیت یہ نہیں ہے, ہمارا نیت تو یہ ہے کہ جب کوئی کہیں گاڑی اٹک جائے گی تو حضرت سے دعا کرا لیں گے. تو بعض لوگوں کا بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے اور آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں خدمت بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس کبھی فلاں کام کے لیے دعا کروا لی, کبھی فلاں کام کے لیے دعا کروا لی, کبھی کوئی پریشانی آ گئی دعا کرا لی, کہیں مقدمہ ہو گیا دعا کرا لی, کہیں دکان بند گئی تو اس کے لیے دعا کرا لی, کہیں رشتے ناطے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے دعا کرا لی, کہیں کاروبار فیل ہو گیا تو اس کے لیے دعا کرا لی, بس اس کام کے لیے ان کا تعلق ہوتا ہے اور آنا جانا ان کا اس غرض سے ہوتا ہے. تو جیسی نیت ویسی ہے سر. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس اس لیے آیا جائے کہ جب کوئی بیمار ہوں گا تو میں ان سے مشورہ لے لوں گا, کوئی علاج نہیں کرواؤں گا بس ان سے مشورہ لے لوں گا کہ میری یہ بیماری ہے اس میں آگے کیا رائے ہے, تو رائے دے دیں گے جیسے وہ ڈاکٹر رائے دے دے گا, اس کے بعد پھر علاج نہیں کرائے گا تو فائدہ تھوڑی ہوگا اس کو. یہاں پر بھی اس کے مقصد تو خالی دعا ہے, اپنا علاج اور اپنی اصلاح نہیں ہے, جب نہیں ہے تو پھر اصلاح نہیں ہوگی. یہ بعض لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے بزرگ کے پاس آنے جانے کی کہ جب کوئی مصیبت آئے گی یا کوئی پریشانی آئے گی تو حضرت سے اس کا وظیفہ پوچھ لیں گے. ہم مثلاً روز رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں سے جائیں گے پوچھیں گے کہ حضرت فراخی جیسے کوئی وظیفہ بتا دو یا کوئی تعویذ دے دو, تعویذ ہم اپنے گھر میں رکھیں اور دکان چل پڑے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ مقدمہ جیت جائے, یا فلاں پریشانی پیش آ رہی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی تعویذ دے دیں تاکہ وہ پریشانی دور ہو جائے. تو یہ وظیفہ اور تعویذ لینے کے واسطے تعلق رکھنے والے ہیں. تو بھائی جیسا تعلق اور جیسی نیت ویسی اثر ویسے فائدہ. اور بعضوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں, ان کے بعد تو بڑے بڑے مالدار لوگ آتے رہتے ہیں, لہذا جب کوئی پریشانی آئے گی تو حضرت سے سفارش کروا لیں گے, کہیں نوکری کی ضرورت ہوگی تو حضرت سے کہیں گے حضرت آپ کے پاس فلاں صاحب آتے ہیں آپ ان سے سفارش کر دیں مجھے اپنے یہاں نوکر رکھ لیں, مجھے ملازمت اور نوکری دے دیں. تو یہ بھی ایک نیت ہے, وہ اسی نیت سے آتے جاتے ہیں کہ بھائی ان کی مجلس میں بیٹھیں گے ان کے پاس آنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں میرا ان سے تعلق ہو جائے گا اور پھر کسی وقت کوئی پریشانی لائق ہوگی تو ان سے مل کر کے اپنی پریشانی دور کروں گا اور ان سے پیسے مل جائیں گے پیسے لے کر اپنا کام چلاؤں گا یا نوکری مل جائے گی تو نوکری کروں گا. تو اس کا مقصد جو ہے اپنی اصلاح نہیں ہے, تعلق مالا نہیں ہے بلکہ دنیا اس کا مقصد ہے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا اور ان کی خانقاہ میں ٹھہر گیا. کافی دن تک ان کی خدمت میں رہا لیکن اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت پر اس کا دل کا حال منکشف فرما دیا. منکشف یہ فرما دیا کہ وہ دراصل طالب حق نہیں ہے, طالب دنیا ہے. حضرت شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے, جب نکلتے تھے تو آپ کی سواری بھی ایک شاہی سواری ہوتی تھی, خدام اور شاگرد چاروں طرف ہوتے تھے اور شاندار سواری حضرت کی نکلتی تھی. تو جب حضرت کو اس کا دل کا حال منکشف ہوا تو اللہ والے بڑے عالی ظرف ہوتے, صاف صاف بات کہتے نہیں, قاعدے و سلیقے سے اصلاح فرما دیتے. تو ایک دن حضرت نے سویرے ان کو اپنے ساتھ لے لیا چہل قدمی کے لیے, حضرت کا معمول تھا سویرے سویرے فجر کے بعد نہر کنارے ٹہلنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک دن اس کو اپنے ساتھ لے لیا, ساتھ لے کر کے چلے. چلتے چلتے حضرت نے بات شروع کی, باتوں باتوں میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی حرمین شریفین جانے کو بڑا دل چاہتا ہے, حرمین شریفین جانے کو بڑا دل چاہتا ہے. تو اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی, ہاں حضرت میرا ہی بڑا دل چاہتا ہے کہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو, مکہ مدینہ جانا نصیب ہو. تو حضرت فرمایا چلو پھر چلو. تو اس نے کہا کہ حضرت خانقاہ میں میری چادر اور میرا تھوڑا سا سامان رکھا وہ لیا ہوں. حضرت فرمایا اس کی لانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے نہیں دیکھتا میں اتنا بڑا محل اور اتنا بڑا کارخانہ اور اتنا بڑا انتظام جو میرے ماتھے چل رہا ہے, میں تو اس کو دیکھے بغیر ہی چلنے کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں. تو یاد رکھو تمہارا یہ چادر تمہاری دنیا ہے اور یہ میرا محل دنیا نہیں ہے. ان شخص کے دل میں یہ خیال تھا کہ حضرت اتنے شہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں تو طالب دنیا ہے طالب آخرت نہیں ہے, یہ تھا اس کے ذہن میں خیال. ظاہر ہے جس کے دل میں یہ خیال ہو اس لیے کیسے ہو سکتی ہے اس کی. اس طرح حضرت نے اس کا علاج فرمایا اور فرمایا بھائی تم طالب دنیا ہو اور تمہاری یہ ایک چادر تمہاری دنیا ہے اور میرا یہ محل وغیرہ یہ دنیا نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل ہونے کا نام ہے. فارسی کا شعر ہے چیز دنیا از خدا غافل شدن, چیز دنیا از خدا غافل شدن, دنیا کیا ہے آخرت سے غافل ہونا. نیک و معاشو نکراو فرزند و زن, نیک و معاشو نکراو فرزند و زن, نہ یہ کپڑا نہ سونا چاندی نہ اولاد اور بیوی, اس کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا تو آخرت سے غافل ہونے کا نام ہے. تو حضرت خواجہ عبید اللہ آرہ رحمۃ اللہ علیہ کو مال و دولت نے, روپے پیسے نے, محل نے اور حشم ختم نے اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہیں روکا, تو وہ ان کے لیے دنیا نہیں. اور وہ مرید جو حضرت خدمت میں رہنے کے لیے آیا تھا اس کی چادر نے ان کو جانے سے روک دیا, وہ ان کی دنیا بن گئی. لہذا انسان کی اصلاح جب ہی ہوگی جب اس کی نیت صحیح ہوگی, اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو اصلاح نہیں ہوگی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک شخص 10 سال تک رہا. 10 سال تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صحبت میں ایک آدمی 10 سال تک رہا, پھر کیا کہنے لگا کہ یا حضرت میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں رہا, آج تک ایک بھی کرامت نہیں دیکھی آپ کی. تو گویا وہ طالب کرامت تھا, طالب اصلاح نہیں تھا. تو حضرت نے اس کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ بھائی تم نے 10 سال کے عرصے میں میری کوئی کرامت تو نہیں دیکھی, لیکن یہ بتاؤ میرا کوئی کام خلاف سنت بھی دیکھا کہ نہیں؟ حضرت آپ کو کام میں نے خلاف سنت نہیں دیکھا, آپ کی زندگی سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ سبحان اللہ, واقعی یہ اصل کرامت تو یہ ہے استقامت. اور الاستقامت فوق الکرامہ, دین پر استقامت اور سنت پر استقامت جمنا, یہ تو 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. تو جو کرامت کا طالب تھا اس لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضرت نے بتا دیا کہ بھائی طالب کرامت نہیں ہونا چاہیے, طالب دین ہونا چاہیے, طالب سنت ہونا چاہیے, اس نیت سے رہنا چاہیے کہ میرے اندر بھی دین پر جمنا حاصل ہو جائے, اتباع سنت اتباع شریعت کی مجھ کو بھی توفیق ہو جائے. تو بعض لوگوں کی بزرگوں کی خدمت میں آنے کی اپنی اصلاح سے ہٹ کر دنیاوی کچھ اغراض ہوتی ہیں, ان اغراض کی وجہ سے وہ بزرگوں کے پاس آتے رہتے ہیں بیٹھتے رہتے ہیں. مثلا بازاروں کی دنیا یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا سکون ملتا ہے, اور اپنا سارا غم اور اپنا دکھڑا سنانے سے طبیعت بڑی ہلکی ہو جاتی ہے, بس اس لیے آ رہے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں. ہاں اب کوئی سی پریشانی سنا دی, کبھی کوئی پریشانی سنا دی, کبھی کوئی سی پریشانی سنا دی, کبھی بس جو رات دن ان پہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں, کہیں اور تو تسلی ملتی نہیں. بابو کسی بزرگ کے اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے اپنا حال سناتے رہتے ہیں اور اپنا دکھڑا ان کو بتاتے رہتے ہیں اور بتا کر کے اپنے کو ہلکا کرتے رہتے ہیں. تو ایسے آدمی کی تھوڑی صلاح ہوگی, کیونکہ وہ اپنی صلاح کے لیے نہیں آیا, وہ تو اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے آیا. تو اس قسم کی نیتیں بھی حضرت نے اپنے مختلف مواعظ میں بیان فرمائی ہیں. تو اس لیے حضرت نے یہاں پر پہلے بتا دیا کہ کس نیت سے اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہیے. وہ نیت ہمیں نیک لوگوں کے پاس اس نیت سے بیٹھنا چاہیے تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی عادات اور اخلاق سیکھیں. اس کے بعد اب حضرت بدل بیان فرماتے ہیں. اسی طرح جو نیک لوگ دنیا سے گزر گئے ان کے اچھے حالات کی بھی پیروی کرنی چاہیے, لیکن جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں چاہے ان کے سوانح ہاتھ ہوں اور چاہے ان کی حکایات ہوں یا ان کے اخلاق و اعمال کا تذکرہ ہو, وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں. اب اگرچہ ان کی مجلس میسر نہیں کیونکہ دنیا سے وہ جا چکے, لیکن ان کے حالات جن کتابوں میں موجود ہیں انہوں خود پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر معلوم کرنا ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ خود ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے باتیں سن لی یا ان سے اچھی خصلتیں سیکھ لی. تو یہ بدل حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ کسی کو کسی بزرگ کی صحبت میں اثر نہیں ہے, ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی بزرگ اس کے پاس قریب میں موجود نہیں, جہاں جا کر کے وہ بیٹھ سکے تو پھر انہیں کتابیں وغیرہ اپنے مطالعے میں رکھے اور جو کچھ پڑھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کے فائدے, اب حضرت نیک مجلس میں کچھ فائدے بیان فرماتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ بغیر خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے. ماحول اور حالات اچھے ہوں تو اچھا اثر قبول کرتا ہے, اور اگر برے ہوں تو برا اثر قبول کرتا ہے. لہذا اچھی صحبت کا میسر آ جانا بہت بڑے فائدے کی چیز ہے, اور بری صحبت سے بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نیک صحبت کا اثر کا ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ خانقاہ میں حضرت کے خاص خاص خلفاء موجود تھے. حضرت خان کا ظاہراً بہت چھوٹی سی ہے اور اوپر وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر طالبین اور اصلاح چاہنے والے حضرت کی اجازت سے قیام فرماتے تھے اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی. تو ان خاص خاص خلفاء میں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک نے اپنا حال سنایا, اور حال یہ سنایا کہ بھائی میرا حال یہ ہے کہ جب میں خانقاہ میں آتا ہوں اور حضرت خدمت میں قیام کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں, سب مجھ سے آگے, سب تو خوب ترقی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرب کی منزلیں طے کر رہے ہیں, میں سب سے پیچھے اور سب سے کم تر ہوں. یہ انہوں نے اپنا حال سنا ہے. تو جنہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم بھی جب خانقاہ میں آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا, باقی حضرت کے سارے خادم خوب ترقی کر رہے ہیں, خوب اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, میں سب سے پیچھے اور میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی حقیقت نہیں. جب سب کا یہی حال ہوا تو رب ہمارا یہ مشترکہ حال ہے یہ, لہذا اس صورت میں حضرت سے وقت لینا چاہیے, مل کر کے اپنا حال عرض کرنا چاہیے تاکہ سب کو حضرت کی طرف سے دوا ملے اور علاج ملے کہ یہ حال کیسا ہے معلوم نہیں, اچھا ہے برا. تو اب انہوں نے حضرت سے ملاقات کی اور حضرت سے کچھ وقت لیا, وقت لے کر کے یہ حضرت سے ملے اور جا کر کہا, حضرت ہمارا ایک مشترکہ حال ہے وہ عرض کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بتاؤ کیا حال ہے. تو یہ حال انہوں نے سنایا کہ حضرت ہمارا یہ حال ہے. تو حضرت سن کر فرمایا میرا بھی یہی حال ہے. اللہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور سارے مجھ سے بہتر ہیں, سارے مجھ سے بڑھ کر ہیں. حضرت حامی رحمت اللہ علیہ کا تو یہ ارشاد معروف ہے, آپ فرماتے ہیں میں کافر کو بھی فی المعال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کافر کا انتقال ایمان پر ہو جائے اور خدا نہ کرے, خدا نہ کرے میرا انتقال کفر پر ہو جائے, تو پھر کافر اچھا ہوا مال کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے. حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان سے مسلمان کو اپنے سے فی الحال اچھا سمجھے, ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے فی الحال, چاہے ظاہر میں وہ مسلمان کیسا ہی فاسق و فاجر ہو, کیسے دین سے دور اور غافل ہو, لیکن ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھنا ضروری ہے اور کافر کو فی المعال اپنے سے اچھا سمجھنا ضروری. یہ حضرت کا معروف ارشاد ہے اور ملفوظ ہے. فرمایا میں کہ وہ حضرت تو کافر سے بھی اپنے کافر کو بھی اپنے سے معال اچھا سمجھتے تھے, اس لیے حضرت نے فرمایا میرا بھی یہ حال ہے کہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے میں کچھ نہیں ہوں, باقی سب سب کچھ ہیں. اب یہ سن کر یہ بھی خاموش ہو گیا, اب ہم کیا بولیں آگے. چنانچہ تھوڑی دیر یہ لوگ بیٹھے رہے, پھر اٹھ کر کے واپس آ گئے اور آپس میں مل کر کہنے لگے کہ ارے بھائی یہ تو ہمارے حضرت خود تواضع کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور مقام فنا پر فائز ہیں, تو حضرت کی خانقاہ میں آنے کی وجہ سے ہم پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. جو تواضع ابدیت اور فنائیت حضرت کے دل میں ہے اسی کا اثر ہمارے اندر بھی آ رہا ہے کہ ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں باقی سب کچھ ہے. صحبت کا اثر بھی, جو بھی خانقاہ میں آ رہا ہے اس پر حضرت کے دل کی تواضع کا اثر پڑ رہا ہے, چاہیں نہ چاہیں اس کا اثر ہو رہا ہے. ایسی اللہ پاک نے حضرت کے یہاں تاثیر رکھی. ایسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ ہو گئے اور درس و تدریس میں مشہور ہوئے تو مناظرے بھی کرتے تھے حضرت. تو ایک دفعہ مناظرہ کرنے کے لیے کسی صاحب سے تھانہ بھون تشریف لے گئے اور وہاں خانقاہ میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے. حضرت سے ملاقات ہوئی, حضرت نے پوچھا بھی کیسے آنا ہوا, بتایا کہ فلاں صاحب سے میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو وہ ہمارے بھی تمہارے بھی بڑے ہیں اور بڑوں سے مناظرہ مناسب نہیں ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی بات مان لی اور ان سے مناظرہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور درخواست کر دی کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے. حضرت نے بیعت کر لیا اور بیعت کرنے کے بعد خانقاہ کے اندر مقیم ہو گئے اور 40 دن وہاں رہنے کا ارادہ کر لیا. آیت مناظرہ کرنے کے لیے اور ہو گئے خانقاہ میں مقیم. اور حاجی صاحب سے کہنے لگے کہ حاجی صاحب مجھ سے وظیفے وغیرہ نہیں کھینچے جائیں گے. رات کو اٹھ کر تہجد وغیرہ جو پڑھتے ہیں اچھا کام ہے مگر میرے لیے مشکل. تب میں کب کہہ رہا ہوں تم سے کہ وظیفے پڑھو تہجد پڑھو, بس تم یہاں رہو. آج جب رات ہوئی تو گنگوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, صدیق حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ میں جوان اور حضرت بوڑھے, حضرت بوڑھے ہو کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں اور میں جوان ہٹا کٹا ہو کر کے بستر پہ پڑھاؤں, یہ تو بہت بری بات ہے بھائی. نماز پڑھ لینی چاہیے, اچھا ہے, کیا حرج ہے؟ حضرت نے کوئی حکم تو دیا نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور پھر وضو کیا اور تہجد پڑھنے لگے. اس طرح جو کچھ بھی خانقاہ کے اندر اعمال ہوتے تھے بس دیکھتے 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 سے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی سب کرنے لگے. اس طرح جب 40 دن گزر گئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جو کچھ مجھے تمہیں دینا تھا میں نے دے دیا, جاؤ تم میرے آج سے میرے خلیفہ ہو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ جو حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ دینا تھا دے دیا, کیا دے دیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. بعد میں پتہ چلا کہ تعلق ماللہ کی دولت عظمہ اللہ پاک نے ان کی خدمت میں رہ کر نصیب فرما دی. جس کی پڑھنے پڑھانے کے زمانے میں ہوا بھی نہیں لگی تھی وہ دولت عظمیٰ جو ہے حضرت کی خدمت میں رہنے سے نصیب ہے. یہ جو صحبت کا اثر دیکھو. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی نیک صحبت کا بہت ہی قوی اثر ہے, اس لیے نیک صحبت اختیار کرنے کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے اگلے اور پچھلے جان کر کے بھول کر کے ویلانے کے چھپ کر کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہم کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں متزن تک نیک صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو ہمیشہ نیک صحبتیں نصیب فرما. یا اللہ نیک صحبتیں نصیب فرما. بزرگوں سے تعلق اور ان سے سچا تعلق, سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا سچا پکا تعلق حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی صحبت میں رہنا نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہماری ہمارے متعلقین کی ساری بیماریاں دور فرما. یا اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروقت بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرما، بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرما. یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حیو یا قیوم، یا ذل العلیم الاکرام، جتنے احباب و خواتین نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. برحمتک.